الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى ويهدي إليه من ينيب. بھائی جو حضرات چل پھر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ مجمع کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے. میرے محترم بزرگوں دوستو، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں ہم سب اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ ان مجالس میں بیٹھنے کا پورا پورا نفع ملے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مجلس میں شروع سے لے کر آخر تک رہیں تاکہ پوری بات سنیں، پوری بات سمجھیں. جب پوری بات سنیں گے اور سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے، اور عمل پورا کریں گے تو اس کا نفع پورا ملے گا. ادھورے عمل کا کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا. اسی کے ساتھ میں پوری بات کو جاگ کر سننا، اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئی. مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک نہیں جائے گی، اور جو بات دل تک نہیں پہنچے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی. اس لیے جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، نیچے نہیں دیکھنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، غیر ضروری ٹیکا نہیں لگانا، بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا. میں آپ کی طرف دیکھ کر بات کرتا ہوں، آپ میری طرف دیکھتے رہنا، تو انشاءاللہ آنکھیں بند نہیں ہوگی، اور آنکھیں کھلی ہوگی تو کان بھی کھلے ہوں گے. اس لیے پوری بات کو جاگ کر سنیں، اور پڑوسی بھی اپنے ساتھیوں کا خیال رکھے کہ اگر کوئی سو رہا ہو تو اس کو محبت سے جگا دے، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی کی بات ہے. اسی کے ساتھ میں پوری بات کو دھیان اور توجہ سے سنیں کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے. اسی کے ساتھ میں عمل کی نیت سے بات کو سنیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے دو قاعدے کلیہ ہے. ایک قاعدے کلیہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، فرمایا ہر انسان کو اس کی کوشش کا صلہ اور بدلہ ملے گا، جتنی کوشش اس سے نہ بدلہ. دوسرا قاعدہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، کہ ہر انسان کو وہ چیز ملے گی جس کی نیت کیا. جب ہم عمل کی نیت سے بات کو سنیں گے تو اللہ ہر حال میں عمل کی توفیق دیں گے، جی چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو نہ سازگار ہو، ماحول مناسب ہو نہ مناسب ہو، ہر حال میں عمل کی توفیق جو ملے گی وہ عمل کی نیت پر ملے گی. اس لیے پوری بات کو ہر مجلس میں عمل کی نیت سے سننا. اسی کے ساتھ اچھی طرح سنتے ہوئے، اچھی طرح سمجھتے ہوئے، اور اچھی طرح کام کو کرتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سنیں کہ پورے عالم میں پہنچائیں گے اور ساری انسانیت تک پہنچائیں گے. تو عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے، اور دنیا میں انسانیت بھی تقریباً 800 کروڑ ہے، تو سب تک جانے کا کیا راستہ ہے؟ پورے عالم اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں خود جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنے لوگوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی اور عملہ تیار کرنا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا، آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ 23 سال میں اتنا بڑا کام کر کے آپ کو ہمارے پاس واپس آنا ہے. تو اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے اپنی بس کی تمام تر طاقت لگا دیا، اور پورا اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے آپ نے پورے حجاز میں کام کیا، اور آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، اور آپ کی محنت کا میدان تو پورا عالم ہے، ساری انسانیت ہے، قیامت تک کا زمانہ ہے. تو آپ کی نیت پورے عالم کی ہے، پوری انسانیت کی ہے، اور قیامت تک کے زمانے کی ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کر آپ نے محنت کیا. تو خود اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے آپ نے 23 سال میں اپنا بہترین عملہ صحابہ کا تیار فرمایا. یہ کام کا صحیح رخ ہے، اچھی طرح کرنا، اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا. تو صحابہ کی جماعت کیا ہے؟ فرمایا صحابہ کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ ہے. اس لیے ان کا تعارف دو چیزوں میں ہوتا ہے کہ صحابہ کون ہیں. فرمایا فرسان بالنہار و رہبان باللیل، فرمایا دن کے شہ سوار ہے اور راتوں کے عبادت گزار ہے. بسام بالنہار و بکاؤں باللیل، کا دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا، تو آپ کا دن دعوت اور تعلیم کے لیے، اور آپ کی رات کا اکثر حصہ اللہ کے سامنے عبادت کے لیے ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، اور یہ دونوں چیزیں آپ کے مجمع میں منتقل ہو گئی، اور اس مجمع کے ہاتھ وہ تابعین بنے، اور تابعین کے ہاتھ وہ تبع تابعین بنے. پھر اللہ والوں کا سلسلہ اللہ نے چلایا، ایک ایک ولی کے ہاتھ وہ لاکھوں لاکھوں آدمی دنیا میں بنے. پھر اللہ نے محنت کا وہ رخ عطا فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے قائم فرمایا تھا. آپ کے زمانے میں محنت کا رخ یہ تھا کہ ہر ایمان والا اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھا کہ ہمارا دین محفوظ رہنا چاہیے، اور ہمارا دین پھیلنا چاہیے، پھلنا چاہیے، پھولنا چاہیے، اور دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں یہ دین پہنچنا چاہیے ہر ایمان والے مرد کا، ہر ایمان والی عورت کا، ہر ایمان والے جوان کا. یہی جذبہ تھا آپ کے زمانے میں. اللہ نے اسی انداز کا کام ہمارے زمانے میں چلایا. آپ یہ دیکھو، اتنا بڑا مجمع یہاں پر آیا ہے، صرف اپنے دین کے لیے آیا ہے اور کوئی غرض نہیں ہے. اور اللہ نے ایسا آسان اور طاقتور کام عطا فرمایا کہ گاؤں کا ان پڑھ آدمی صحیح فکر، صحیح محنت، صحیح دعا کو اپنا لے تو پورے گاؤں کا نقشہ بدل دے. شہر میں ایک آدمی صحیح فکر لے لے تو پورے شہر کا نقشہ بدل دے. کسی کالج میں ایک بچہ صحیح فکر لے لے تو پورے کالج کا رخ صحیح کر دے. کسی ملک میں کوئی آدمی صحیح فکر کے ساتھ چلا جائے تو پورے ملک کا نقشہ بدل دے. آپ کو دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں اس کی دنیا میں ملے گی. اللہ نے ایسا آسان اور طاقتور محنت عطا فرمائی ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر پوری بات کو سننا ہے. ایک تو پوری بات کو اچھی طرح سننا ہے، سمجھنا ہے، اور سمجھتے ہوئے اچھی طرح کرنا ہے، اور اچھی طرح کرتے ہوئے پورے عالم میں جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں وہاں تک جانا ہے، اور جہاں تک نہیں جا سکتے ہیں اس کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے آدمی اور مجمع بنا کر کے دنیا سے جانا ہے. کیوں بھائی ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ بات کو سنیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے، اور ان اس اجتماع میں آنے کو ایسا قبول فرمائے کہ ہماری زندگی بھی اچھی بنا دے، ہماری موت بھی اللہ اچھی بنا دے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. یہ تین دن میں اپنے آپ کو اور اپنے گھرانوں کو اور اپنے برادریوں کو اور پورے عالم کو اللہ کے دربار میں قبول کرانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. میرے محترم بزرگوں دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے دین اسلام دنیا میں اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی دینداری کے ساتھ جیے گا اور دینداری پر مرے گا، اللہ اس کی دنیا اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے. دنیا کا اچھے بننے کے معنی یہ ہے کہ اللہ دلوں میں اطمینان عطا فرمائیں گے، آپس میں محبتیں عطا فرمائیں گے، دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائیں گے، مقدر کی تھوڑی زیادہ روزی حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی صاف ستھری زندگی عطا فرمائیں گے کہ ہر آدمی دیکھنے والا رش کرے کہ زندگی مجھے ملنی چاہیے، جس کو قرآن میں اللہ نے حیات طیبہ فرمایا ہے. اور اللہ جل شانہ آخرت کی ہر گھاٹی عافیت کے ساتھ پار کراتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرما دیں گے، جہاں پر ہر خواہش پوری ہو جائے گی اور ہر مانگ پوری ہو جائے گی. اور اللہ کی طرف سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ جنتیوں سے اللہ فرما دیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، جس کی بنا پر یہ کھٹکا بھی ختم ہو جائے گا، کبھی اللہ ناراض ہو کر ہم کو جنت سے نکال نہ دے. ایسی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے اور دنیا میں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. اور جو آدمی بے دینی کے ساتھ جیے گا یا بے دینی پر مرے گا، تو نتیجتاً اللہ اس کی دنیا کو اجاڑ دیں گے، دنیا کو تنگ کر دیں گے کہ وسائل ہونے کے باوجود جینے کے بجائے مرنے کی خواہش کرے گا، اور آخرت کی ہر گھاٹی پریشانی کے ساتھ گزارتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل فرما دیں گے، جہاں بیک وقت میں آگ اس کو جلا رہی ہوگی، فرشتے اس کو مار رہے ہوں گے، بھوک اور پیاس اس کو ستا رہی ہوگی، چھاپ اور بچھو اس کو ڈس رہے ہوں گے. اللہ کی ناراضگی ہوگی جب اللہ کو پکارے گا، اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، اختو فیہا ولا تکلمون، ذلت کے ساتھ پڑے رہو، ہم سے بات نہ کرو. اللہ اس ناکامی سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے اور ساری انسانیت کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ دنیا میں انتظام فرما دے کہ ساری انسانیت اس بڑی تباہی سے بچ جائے. دوسری بات میرے دوستو سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین جو عطا فرمایا ہے وہ آسان عطا فرمایا ہے، مشکل نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، ودود ہے، اللہ بڑے رحم کرنے والے، بڑی محبت کرنے والے. تو رحم اور محبت کے ناطے اللہ نے جو دین دیا ہے وہ آسان دیا ہے، مشکل نہیں دیا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، فرمایا کسی آدمی کو بھی اللہ نے اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بنایا ہی نہیں ہے. جو حکم جس کی طرف متوجہ ہے اس لیے ہے کہ اس کے بس میں ہے، اس کے لیے متوجہ ہے، اور جس کے بس میں نہیں ہے اللہ نے اس کا مکلف اس کو نہیں بنایا. اس لیے نماز روزہ سارے ایمان والوں پر فرض کیا، اس لیے کہ سب کے بس میں ہیں. لیکن زکات اور حج سب پر فرض نہیں کیا، اس لیے کہ سب زکات نہیں دے سکتے اور سب حج نہیں کر سکتے. نماز روزے میں بھی اللہ نے آسانی فرما دیا کہ آپ وضو نہیں کر سکتے، یا آپ تیمم کر لیں، آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں، آپ سفر میں ہیں عشاء کی 17 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت فرض پڑھ لے، 3 رکعت وتر پڑھ لے، آپ کو 17 رکعت کا ثواب ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جوان جوانی میں خوب عبادت کرتا ہے، خوب مجاہدہ کرتا ہے، لیکن بوڑھا ہو گیا، اب نہیں ہو سکتا. ایک آدمی تندرستی میں خوب کام کرتا ہے، اب بیمار ہو گیا، بیماری میں وہ کام نہیں ہوتے. ایک آدمی اقامت میں خوب کام کرتا ہے یا سفر میں چلا گیا وہ سارے کام نہیں ہوتے. فرمایا نہ کرنے کے باوجود سفر میں اقامت کی عبادت لکھی جائے گی, بڑھاپے میں جوانی کی عبادت لکھی جائے گی, اور بیماری میں تندرستی کی عبادت لکھی جائے گی. اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان فرمایا ہے. اس لیے یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہم سب کو سمجھنی ہے کہ دین اللہ نے ہر زمانے میں آسان کیا ہے, شروع سے لے کر قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے دین آسان ہے. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو, اگر امت میں چلا پھرا جائے دیہاتوں میں, شہروں میں, ملکوں میں, تو جو بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ سب سے زیادہ مشکل امت کے لیے جو چیز بنی ہوئی ہے وہ دین بنا ہوا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے کوئی کام چھوٹے نہیں ہیں, سارے کام دنیا میں ہو رہے ہیں, کھیتی بھی ہو رہی ہے, ملازمت بھی ہو رہی ہے, ڈاکٹری بھی ہو رہی ہے, انجینئر بھی ہو رہی ہے, حکومت کا نظام بھی چل رہا ہے, سارے کام ہو رہے ہیں. اگر کوئی چیز چھوٹی ہوئی ہے تو امت میں سے دین چھوٹا ہوا ہے. یہاں تک کہ ہماری دینی کمی کا حال یہ ہے کہ آپ کہنے کو کہہ دو کہ 70 ملک ہیں مسلمانوں کے, لیکن کوئی ملک نہیں بتا سکتے ہیں کہ جس ملک میں 100% ایمان والے پورے پورے دینداری کے ساتھ جی رہے ہو. ملک سے نیچے صوبہ, صوبے سے نیچے ضلع, ضلع سے نیچے تحصیل, اور تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں کہ جس میں 3000 مسلمانوں کے گھر ہوں اور 20000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور وہ پوری دینداری کے ساتھ جی رہی ہو, ایسا گاؤں بتانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, یہ بات سمجھنے کی ہے اچھی طرح کہ اللہ نے جو آسان دین اتارا تھا وہ آسان دین امت کے لیے مشکل کیوں ہوا اور دوبارہ آسان کیسے ہو سکتا ہے. یہ دو باتیں سمجھنی ہے کہ آسان دین مشکل کیوں ہوا اور دوبارہ آسان ہونے کی کیا شکل ہو سکتی ہے. پہلی بات تو میرے دوستو یہ ہے کہ آسان دین امت کے لیے جو مشکل ہوا ہے اس کی دو وجہ ہے. ایک وجہ یقین کی خرابی ہے اور دوسری وجہ ماحول کی خرابی ہے. کیوں بھائی بات یاد رہے گی؟ پہلی وجہ یقین کی خرابی ہے, اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر معلومات کی وجہ سے نہیں چلتا اور وسائل کی وجہ سے نہیں چلتا, بلکہ آدمی اپنے دین پر جو چلتا ہے وہ یقین کی طاقت سے چلتا ہے. تو پہلی وجہ یقین کی خرابی ہے اور دوسری وجہ جو ہے وہ ماحول کی خرابی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دین آسان ہو جائے, ہمارے بچوں کے لیے, ہماری عورتوں کے لیے, ہماری نسلوں کے لیے, پوری امت کے لیے آسان ہو جائے, اور امت کے راستے سے ساری انسانیت جوک در جوک اللہ کی طرف اور ہدایت کی طرف آئے, تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہر فرد امت کا ایک تو یقین بننا چاہیے اور دوسرا بیک وقت میں گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے. کہ وہی بات یاد رہے گی, بیک وقت میں ایک تو ہر فرد امت کا یقین بننا چاہیے اور بیک وقت میں گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے. اس لیے کہ ماحول کا اثر ایسا ہے جیسا کہ ماحول موسم کا اثر ہوتا ہے. سردی گرمی آئے تو سب کو سردی گرمی لگے گی, امام صاحب کو بھی, مقتدی کو بھی, بادشاہ کو بھی اور فقیر کو بھی, کسی کے ساتھ کوئی سی رشتے داری نہیں ہوتی. تو جیسا موسم کا اثر ہے ایسا ہی ماحول کا اثر ہے. تو ایک تو یقین بننا چاہیے دو لائن کا, اور بیک وقت میں گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے. یقین کے بننے کے معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کا یقین بنے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور اپنی صفات میں بھی بڑے, اللہ پیدا کرنے والے بڑے, اللہ مارنے والے بڑے, اللہ حفاظت کرنے والے بڑے, اللہ پالنے والے بڑے, اللہ کا رحم بھی بڑا اور اللہ کی پکڑ بھی بڑی. تو سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آئے. دوسرا یقین آئے اللہ کے وعدے اور وعید کا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو علم اتارا ہے اس میں بڑا علم جو ہے وہ وعدے اور وعید کا علم ہے کہ اچھے عمل کے کرنے پر اللہ کیا انعامات دیں گے, اس کو وعدہ کہتے ہیں. برے عمل کے کرنے پر کیا نقصان ہوگا, اس کو وعید کہتے ہیں. مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں, حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ سچ سے آدمی کو نجات ملے گی, یہ وعدہ ہے. اور جھوٹ سے آدمی ہلاک ہو جائے گا یہ وعید ہے. کیوں بھائی جاگ رہے سو تو نہیں رہے نا, کیوں بھائی جاگ رہے سب, اس لیے کہ آپ لوگوں نے مشورے سے ہم لوگوں کو اوپر بٹھایا ہے تو نظر آتا ہے کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے. یہاں سے تو آپ سو گئے تو مشکل ہو جائے گی بات, اس کے لیے سارا مجمع جاگ کر بات سننا چاہیے. لمبے تک نظر آتا ہے کہ کون جاگ رہا ہے اور کون سو رہا ہے. اس کے لیے سونا جو کھویا وہ جو سویا وہ کھویا, ایسی ایک مسئلہ مشہور ہے. اس لیے جاگ کر پوری بات کو سنیں, اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. اس لیے سچ میں نجات یہ وعدہ ہے اور جھوٹ میں ہلاکت یہ وعید ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے سے مال کو بڑھاتے ہیں. ایک وعید ہے, دوسرا وعدہ ہے. سود پر مال کے مٹنے کی وعید ہے اور زکات کے دینے پر مال کے بڑھنے کا وعدہ ہے. یہ وعدہ اور وعید ہوا. ایسا پورا قرآن اور حدیث اللہ کی طرف سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعدے اور وعید سے بھرا ہوا ہے. ہر عمل کے کرنے پر وعدہ ہے, نہ کرنے پر وعید ہے. ہر چھوڑنے والی چیز کے چھوڑنے پر وعدہ ہے, نہ چھوڑنے پر وعید ہے. کہ بھائی بات یاد رہے گی تو یہ دو لائن کا یقین آنا چاہیے, ایک اللہ کی ذات اور صفات کا اور ایک اللہ کے وعدے اور وعید کا. دوسرا ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے, اس لیے کہ پورا دنیا ایک محلے جیسی ہو گئی ہے. محلے کے ایک کونے سے آواز لگاؤ تو دوسرے کونے تک آواز چلی جاتی ہے. پوری دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ کوئی اچھی بات دنیا کے کسی کونے میں شروع ہوتی ہے, چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اور اگر کوئی برائی شروع ہوتی ہے تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں برائی پھیل جاتی ہے. دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے, اس لیے ہمارے گھر سے لے کر پورے عالم کا ماحول بننا چاہیے. تو ماحول کے بننے کی کیا معنی ہے؟ کہ ماحول کے بننے کے معنی یہ ہے کہ ماحول میں دو باتیں زندہ ہونی چاہیے. فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا, فرمایا ایک تو اللہ کی عبادت زندہ ہونی چاہیے. سارے انسان اللہ کے بندے ہیں تو اللہ سے تعلق جو ہے وہ عبادت کا ہے اور بندگی کا ہے. تو سب اللہ کے بندے بن کر اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزارے, ایک تو یہ چیز زندہ ہونی چاہیے. دوسرا آپس میں بھائی چارہ زندہ ہونا چاہیے. آپس میں کیا زندہ ہونا چاہیے؟ بھائی چارہ. دشمنی ختم ہونی چاہیے, نفرتیں ختم ہونی چاہیے, تیری میری ختم ہونی چاہیے. اوپر سے نیچے تک آپس میں بھائی بھائی بن کر جینا اور اللہ کی عبادت کے ساتھ جینا, یہ دو بنیادیں ایسی ہے کہ زندہ ہو جائے گھر میں, محلے میں, بازاروں میں, شہروں میں, ملکوں میں, تو پورا عالم جنت کا نمونہ بن جائے گا. اور اگر چیز زندہ نہ ہو تو گھر سے لے کر پورا عالم جنگ کا اکھاڑا بن جائے گا. اس لیے میرے دوستو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ہمارے لیے, پوری امت کے لیے, ساری انسانیت کے لیے آسان ہو, تو اس کے لیے دو بنیادیں ہیں. ایک تو دو لائن کا یقین بننا چاہیے, اللہ کی ذات اور صفات کا, اللہ کے وعدے اور وعید کا, اور بیک وقت میں ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے. اس لیے کہ دین جو آسان ہوتا ہے وہ آپس کے تعاون سے آسان ہوتا ہے. کہ گھر میں باپ ہے, بیٹا ہے, بچے ہیں, میاں ہیں, بیوی ہے اور اس کے بچے ہیں, یہ گھرانہ ہوتا ہے. تو آپس میں تعاون زندہ ہو جائے تو دین آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کے پیچھے پیچھے چلیں. تو ملت ابراہیمی میں کیا ہے؟ کہ ملت ابراہیمی میں ابراہیم ہے, اسماعیل اور ہاجر ہے. ایک مرد ہے, ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے, اور تینوں کا ایک دوسرے کے لیے تعاون ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیوی بچے کو موت کے منہ میں چھوڑ کر جائے وادی غیر ذرا میں. تو یہ حکم بہت مشکل ہے. یہ حکم آسان کیسے ہوا؟ کہ مائے ہاجرہ نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو آپ جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے. تو تعاون کی وجہ سے اتنا بڑا حکم آسان ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو آپ اپنے ہاتھوں ذبح کریں. تو یہ حکم آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. تو مشکل حکم آسان کیسے ہوا؟ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان، اللہ آپ کو جو حکم دے رہے ہیں وہ آپ کر گزریے اور آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. جان اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اللہ پر لگ جائے تو کام ہو گیا، اور حکم پورا کرتے ہوئے جان بچ گئی تو کام ہو گیا. تو تعاون سے دین آسان ہوتا ہے. اس لیے بیعت وقت میں ماحول بننا چاہیے اور یقین بننا چاہیے. یہ دونوں چیزیں بیعت وقت میں بنی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو مکمل شریعت اور دین لے کر کے بھیجا، دوسرا ہر فرد امت میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور بیعت وقت میں ماحول میں دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے آپ کو اعمال نبوت لے کر کے بھیجا. کہ جب اعمال نبوت میں مشغولی ہو جائے گی امت کی، تو اعمال نبوت میں مشغول ہونے کی برکت یہ ہوگی کہ محنت کرنے والے کا یقین بنے گا، اور اس محنت کی برکت سے بیعت وقت میں اس کے اطراف کا ماحول بھی بنتا چلا جائے گا. ایسے اعمال نبوت لے کر کے آپ کو بھیجا. ان اعمال نبوت میں سب سے پہلا عمد دعوت اللہ کا ہے، کہ بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر جانا اور ہر آدمی کو سب سے پہلے اللہ کی پہچان کرانا کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑھے، اپنی صفات میں بھی بڑھے. دوسرا، اللہ کے حکموں پر چلنے کا نفع سمجھانا اور بے حکمی کا نقصان سمجھانا، کہ حکم پورا کرنے پر اللہ کیا انعامات دیں گے اور نافرمانی پر اللہ کی کیا کیا پکڑ عذاب آئیں گے، یہ انسانوں کو سمجھانا. تیسری بات، بے طلب بندوں میں جا کر بے غرض بن کر ان کو آخرت سمجھانا کہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، وہاں کی راحتیں بھی بڑی ہے، وہاں کی تکلیفیں بھی بڑی ہے. تو یہ بنیادی انسانوں کو سمجھانا تاکہ لوگوں میں طلب پیدا ہو جاوے اللہ کے حکموں پر چلنے کی. اب طلب پیدا ہو جائے تو ان کو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کے حکموں پر چلنے کا نفع سمجھانا اور بے حکمی کا نقصان سمجھانا. یعنی تعلیم کا عمل دے کر آپ کو بھیجا، علم لے کر اللہ تعالیٰ نے، ایک دعوت لے کر بھیجا، دوسرا علم لے کر آپ کو بھیجا. اور علم پر عمل کا نام ذکر اور عبادت ہے. تو آپ نے لوگوں میں طلب پیدا کی، طلب پیدا ہوئی تو ان کو علم دیا، اور علم دیتے ہی آپ نے ان کو عمل دیا کہ یہ نماز کا علم ہے اور یہ نماز کا عمل ہے، یہ روزے کا علم ہے، یہ روزے کا عمل ہے. ہر حکم کا علم، ہر حکم کا عمل. تو آپ کو ذکر اور عبادت لے کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. اور ان اعمال کو امت پہ زندہ کرنے کے لیے کسی سے کچھ لینا نہیں ہے، نہ مال لینا ہے، نہ اقتدار کا مطالبہ کرنا ہے، بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا لگا کر کے کرنا ہے. اس لیے ساری نبیوں کی محنت کا انداز اخلاق کے ساتھ اور خدمت کے ساتھ دین دینے کا ہے، کچھ لے کر دینے کا نہیں ہے. سارے نبیوں کی زندگی میں آپ کو یہ ملے گا. اس لیے آپ کو اللہ نے دعوت دے کر، تعلیم دے کر، عبادت دے کر اور اخلاق اور خدمت دے کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا. جو آپ کی محنت سے ایمان میں آیا، آپ نے ہر فرد امت کو ان اعمال نبوت میں مشغول کیا کہ ہر ایک دعوت کے کام میں اپنے آپ کو لگائے، ہر ایک آدمی سیکھنے سکھانے میں اپنے آپ کو لگائے، ہر ایک آدمی اپنے علم پر عمل کرنے میں اپنے آپ کو لگائے، اور ہر آدمی اللہ کے لیے کرے، کسی سے کچھ مانگے نہیں، اپنا لگا کر کے کرے. اور ان اعمال نبوت میں پوری امت کے لگنے کے لیے آپ نے دو میدان تجویز فرمائے، ایک میدان نقل و حرکت کا، ایک میدان مقامی محنت کا. اسی لیے آپ نے دو جماعتیں بنائی، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے آپ کے 23 سال میں. ایک جماعت مہاجرین کی ہے، ایک جماعت انصار کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں کے، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلا، فرمایا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والے ان سے بھی اللہ راضی ہو گیا. اسی لیے آپ نے اس محنت کے لیے دو میدان تجویز فرمائے، ایک نقل و حرکت کا کہ امت دنیا میں پھرے. کہ کیسے پھرے؟ فرمائے اپنی جان اور مال کو لے کر پھرے، دعوت دیتی ہوئی پھرے. صرف پھرنا کام نہیں ہے بلکہ دعوت دیتی ہوئی پھرنا بڑا کام ہے. اپنے دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے پھرے، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے پھرے، اور اپنی جان مال سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچاتے ہوئے پھرے. کسی سے کچھ لینا نہیں ہے، کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے، اپنا لگا کر کے کرنا ہے. اور جب نقل و حرکت سے واپس آ جائے تو انہی اعمال کو اپنی اپنی مسجدوں میں قائم کریں. اس لیے کہ ایک آدمی پوری زندگی نقل و حرکت میں نہیں رہ سکتا، بہت ساری ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. ہر انسان کے ذمہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، اپنے بھائی بہنوں کی ذمہ داری ہے. تو ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے آپ کو مقام پر بھی رہنا ہوگا، اور دین کی ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے آپ کو پھرنا بھی ہوگا. اس لیے ہر آدمی پھرے گا بھی اور ہر آدمی مقامی کام بھی کرے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی باہر کی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں بھی نہیں ہے تو کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان یا تو اللہ کے دین کے لیے دنیا میں پھر رہا ہوگا، یا تو پھر کر واپس آنے کے بعد میں اپنی مقامی محنت میں لگا ہوا ہوگا، اپنے گھر کاروبار کی رعایت کے ساتھ میں. اس کے علاوہ مسلمان کا تیسرا کوئی کام نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے ان دونوں جماعتوں کو سچا کہا ہے اور ان سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے. فرمایا سچے لوگ کون ہیں؟ فرمایا مہاجرین سچے ہیں اور انصار سچے ہیں. اور سارے ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور ان سچے لوگوں کے ساتھ رہو. یعنی مہاجرین کے ساتھ رہو، انصار کے ساتھ رہو، کبھی نقل و حرکت میں رہو، کبھی مقامی محنت میں رہو. اس لیے میرے دوستو ایک کام پھرنا ہی ان اعمال کے ساتھ، اور پھر کے جب واپس آ جائے تو یہی اعمال کو اپنی مسجدوں میں قائم کرنا ہی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مرکز مسجد کو بنایا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین. فرمایا سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ میں بنا، بیت اللہ بنایا گیا مکہ میں. اس کی کیا شان ہے؟ فرمایا بیت اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے اور وہ ہدایت کا مرکز ہے. ہدایت بیت اللہ پر اترتی ہے اور بیت اللہ کے راستے سے دنیا کے مساجد میں جاتی ہے، اور اعمال مساجد کے راستے سے مساجد میں آنے والوں کو ملتی ہے، اور ان اعمال مساجد کو اپنے گھروں میں لے جانے کے نتیجے میں ہر گھر تک ہدایت پہنچتی ہے. کہ گھر کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو گیا تو ہر گھر میں لائٹ پہنچ گئی، گھر کا تعلق پانی کی ٹانکی سے ہو گیا تو ہر گھر میں پانی پہنچ گیا. ایسا ہر ایمان والے کے گھر کا تعلق ان اعمال مسجد سے ہو جائے گا تو ہدایت مسجد کے راستے سے ہر گھر تک پہنچ جائے گی. اس لیے میرے دوستو ایک کام تو ہمارا پھرنا ہے، دوسرا ہمارا کام مقامی محنت ہے، اور ان دونوں محنتوں میں ان اعمال نبوت میں اپنے آپ کو لگانا ہے، اور اتنا لگانا ہے کہ لگتے لگتے وہ محنت وہاں تک پہنچ جائے جو اللہ کے علم میں پہنچانا طے ہے. جب وہاں تک پہنچ جائے گی تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی. آپ اندازہ لگائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو جہالت آخری درجے کی ہے اور گمراہی آخری درجے کی ہے، اور یہ جہالت اور گمراہی 600 سال کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 125 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے. تو جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی، لیکن یہ ساری جہالت اور گمراہی صرف 23 سال میں ان محنت کی برکت سے اور ان اعمال کی برکت سے ایسی ختم ہو گئی کہ ایک مجمع بھی تیار ہو گیا اور ایک ماحول بھی تیار ہو گیا. مجمع ایسا تیار ہو گیا کہ ان کی دعوت ہے اسلم و تسلمو، کہا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی. کہا کون سا اسلام؟ فرمایا ان کے جیسے ہو جاؤ، کونو مصرانا ہمارے جیسے ہو جاؤ. اتنا بہترین مجمع تیار ہو گیا 23 سال میں، اور ایسا پاکیزہ ماحول تیار ہو گیا پورے حجاز کا، اور خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا، کہ اس مدینہ منورہ میں 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی. تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا. ہر آدمی اپنے دین سے باخبر تھا, ہر آدمی اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا, ہر آدمی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینے والا تھا, بلکہ احسان کرنے والا تھا, ایثار کرنے والا تھا, حیات کے ساتھ جینے والا تھا اور سادگی کے ساتھ میں جینے والا تھا. 100% ایمان والے آخرت کے اور اللہ کی رضا کے طالب تھے, کوئی بھی دنیا کا طالب نہیں تھا. اور 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ جس طرح باپ ہوں بچوں کا ذمہ دار ہوں, شوہر ہوں بیوی کی ذمہ داری ہے, ان ذمہ داروں کے پورا کرنے کے لیے جتنی جان کی مال کی وقت کی صلاحیت کی ضرورت ہوگی خوشی خوشی میں لگاتا ہوں, دین کی ذمہ داری کے لیے جتنی جان مال وقت صلاحیت کی ضرورت ہوگی وہ خوشی خوشی لگاؤں گا. ہر ایمان والا اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتا تھا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام کا رخ یہ تھا کہ جب کوئی تقاضا آتا تھا تو نماز کے عنوان پر ایمان والے مسجد میں جمع ہو جاتے, آپ وہ تقاضا رکھ دیتے مجمع کے سامنے. مجمع میں کچھ لوگ وہ ہے کہ جن کے پاس سواری بھی ہے اور توشہ بھی ہے, بڑا مجمع وہ ہے جن کے پاس سواری بھی نہیں ہے توشہ بھی نہیں ہے سفر کا. تو جن کے پاس سواری اور توشہ ہے وہ تو چلے گئے, اور جن کے پاس سواری اور توشہ نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اتنا مال نہیں ہے کہ ان کو سوار بھی کرے ان کو توشہ بھی دے, تو یہ روتے ہوئے رہ گئے. قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے تولوا اعینہم تفیض من الدمع, کہ اس حالت میں یہ واپس لوٹے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں کہ کرنے کا کام تھا یہ تو چلے گئے اور ہم رہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رونے والے جانے والوں کے ساتھ ہیں, اور جو اکرام اللہ ان جانے والوں کا کرے گا وہی اکرام اللہ ان رونے والوں کا کرے گا. اس لیے کہ اللہ کی نگاہ آدمی کے دل پر ہوتی ہے کہ دل کے اندر کا کیا جذبہ ہے, اور اس جذبے پر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محنت کا یہ رخ تھا. تو میرے دوستوں ایک مجمع بھی بن گیا اور ایک ماحول بھی بن گیا. ماحول ایسا بن گیا کہ صرف 30 سالہ خلافت راشدہ کے اندر میں پورے عالم میں اسلام کی پھیلنے کی ایسی شکلیں قائم ہو گئی کہ قوموں کی قومیں, ملک کے ملک اور جماعتوں کی جماعتیں غلط زندگی کو چھوڑ کر صحیح زندگی کی طرف آ گئی, یہاں تک کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو گیا اور بے ایمانی کا کلمہ نیچا ہو گیا. اتنے بڑے کام کی بنیاد وہ اعمال نبوت ہے, اور ان اعمال نبوت کو قائم کرنے کے لیے نقل و حرکت اور مقامی محنت ہے, اور اس محنت کو وہاں تک پہنچانا ہے جو اللہ کے علم میں طے ہے. جب وہاں تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ کی مدد سے دنیا میں کام ہو جاتا ہے, چاہے تھوڑے ہوں چاہے کمزور ہوں, ان تھوڑے اور کمزوروں کے ہاتھوں کام ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ محنت وہاں تک پہنچ جانی چاہیے جو اللہ کے علم میں طے ہے کہ اتنی محنت ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ حق کو دنیا میں چلانے کا ارادہ کریں گے. جبکہ اللہ ارادہ فرما دیں گے تو مجمع کمزور ہے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ ملا کر ان کو قوی بنا دیں گے, مجمع تھوڑا ہے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ ملا کر ان کو زیادہ کر دیں گے, اور اللہ ان سے حق کو دنیا میں چلا دیں گے اور بے ایمانی کو اللہ تعالیٰ زیر کر دیں گے. یہ اللہ کی یہی سنت قیامت تک کے لیے اللہ کی یہی سنت ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اس لیے میرے محترم دوستو ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے دین کے آسان ہونے کی یہ دو بنیادیں, دو لائن کا یقین بننا چاہیے اور گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے, یہ دونوں چیزیں وجود میں آنے کے لیے اعمال نبوت ہے, اور ان اعمال نبوت کو قائم کرنے کے لیے ایک نقل و حرکت ہے ایک مقامی محنت ہے. کہ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے سارے مجمع کے, کہ یہ دو بنیادیں ہیں, ان دو بنیادوں پر جان مال لگے گی اور ان اعمال نبوت کے ساتھ لگے گی تو اللہ اس کی برکت سے مجمع بھی بنا دیں گے اور ماحول بھی بنا دیں گے. میرے محترم بزرگوں دوستو اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر رحم فرما کر اور ساری انسانیت پر رحم فرما کر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس امت کو بنانے کے لیے اور پوری دنیا میں صحیح ماحول زندہ کرنے کے لیے اللہ نے وہ محنت زندہ فرمائی جو محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمائی تھی. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے رونے اور دھونے پر. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. یہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں, کار نبوت یقین کرتا ہوں. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں, فرمایا اس محنت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ محنت اتنی طاقتور ہے کہ اگر یہ محنت صحیح ہو گئی اور یہ محنت پوری ہو گئی تو اس محنت کے صحیح اور پورا ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دین کی وہ سطح امت میں زندہ فرمائیں گے جس سطح پر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے لے جانے کے وقت میں امت کو چھوڑا تھا. اسی لیے فرمایا اس محنت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ امت وہاں پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. اتنے بڑے مقصد کے لیے یہ اتنا بڑا کام اور آسان کام ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کن بنیادوں پر چھوڑا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو دو بنیادوں پر چھوڑا تھا. ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. کہ بھائی باتیں یاد رہے گی, یہ بہت ضروری باتیں ہیں, اللہ ہم سب کو سمجھا دے. ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ میں زندہ تھا, جو قرآن میں تھا وہ مسلمان والوں کی زندگیوں میں تھا. اسی لیے ان کے بارے میں آتا ہے کانو کتاب اللہ یمشون الارض, فرمایا زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھے. جو کرنے کے کام ہیں سارے ان کی زندگی میں, جو بچنے کی چیزیں ہیں ان ساری زندگی چیزوں سے ان کی زندگیاں بچی ہوئی ہے. ایک چیز تو یہ تھی. دوسری امت میں یہ تھی کہ 100% ایمان والوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا. کہ اللہ کا حکم آ جائے ایک جان لگانے کا, اللہ کے دین کا تقاضا آ جائے ایک جان لگانے کا تو ایک جان لگائیں گے, اور 1000 جانے لگانے کا تقاضا آئے تو 1000 جانے لگائیں گے, ایک روپیہ لگانے کا تقاضا آئے تو ایک روپیہ لگائیں گے, اور لاکھ لگانے کا تقاضا آئے تو لاکھ لگائیں گے, اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا آئے تو جھاڑو مار کر لگائیں گے. اس یقین کے ساتھ کہ جب اللہ کے نسبت پر لگا دیں گے تو اللہ ہم کو اجاڑیں گے نہیں, اللہ ہم کو آباد کر دیں گے. اس لیے کہ جو اللہ سے معاملہ کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا ہے اور کبھی اجڑتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو آباد کرتے ہیں. 125,000 نبیوں کو اللہ نے آباد کیا, ان کے ماننے والوں کو آباد کیا, صحابہ کو آباد کیا, اولیاء اللہ کو آباد کیا, علماء ربانیین کو آباد کیا, اور آج بھی دنیا میں لاکھوں لوگ جو صحیح کام کر رہے ہیں اور محنت میں آگے بڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو آج بھی بنا رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ سے معاملہ کرنا کبھی اجڑنے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ آبادی کا معاملہ ہے, اور نسلوں تک کو چمکانے کا یہ راستہ ہے کہ نسلیں چمک جائے گی جب محنت کا رخ صحیح ہو جائے گی. تو اللہ نے اتنا بڑا کام عطا فرمایا تو ہماری محنت میں کیا ہے؟ ہماری محنت میں یہی دو بنیادیں ہیں, ایک نقل و حرکت ہے اور ایک مقامی محنت ہے. جو محنت کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں قائم کیا وہی دو رخ آج امت میں ہیں. ایک تو امت پھرے دنیا میں دعوت دیتی ہوئی پھرے, دین کو سیکھتی سکھاتی ہوئی پھرے, اپنے دین پر عمل کرتی ہوئی پھرے, اور اپنی جان مال لگا کر کے امت کو راحت پہنچاتی ہوئی پھرے, اور پھر کر واپس آ جائے تو یہی اعمال اپنی مسجدوں میں قائم کریں, خود اپنے آپ کو ان اعمال میں لگائیں جتنا لگانے کا حق ہے, ہر آنے والے کو لگائیں, جو نہیں آ رہا ہے اس کو لا کر کے لگائیں, اور یہی اعمال اپنے گھروں میں ایک ایک گھر میں پہنچانے کی محنت کی جائے تاکہ اس محنت کے راستے سے ہر مسجد مسجد نبوی کا نمونہ بنے, ہر گھر صحابہ کے گھر کا نمونہ بنے, ہر ایک کی زندگی صحابہ کی زندگی کا نمونہ بنے. اللہ نے ایسی طاقتور محنت عطا فرمائی. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, ہماری محنت ان اعمال کے ساتھ دو محنتوں کا نام ہے. ایک تو نقل و حرکت بڑھانا ہے. کہ بھائی کیا بڑھانا ہے؟ نقل و حرکت بڑھانا ہے. تو نقل و حرکت کیسے بڑھے گی؟ کہ جماعتیں بڑھے, 4-4 مہینے کی جماعتیں بڑھے, چلوں کی جماعتیں بڑھے, 3-3 دن کی جماعتیں بڑھے. اس لیے کہ جماعتوں میں پھرنا یہ آدمی کے بنانے کے لیے ہے, صرف پھرنے کے لیے نہیں ہے. جس طرح تندور میں روٹی پکتی ہے, اگر باہر بنانا چاہے تو روٹی باہر نہیں بنے گی, تندور میں بنے گی. تندور میں کچی نکل گئی تو باہر بن نہیں سکتی, تندور میں جل گئی تو باہر صحیح نہیں ہو سکتی. جانور کو ڈالنے کے قابل رہ جائے گی. ایسا ہی اللہ کے راستے میں پھرنا یہ پھرنے والوں کو بنانے کے لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں ایسا اچھی طریقے سے پھرنا ہو جائے کہ ہر محنت کرنے والا اس محنت سے بنے. تو بننے کی کیا بنیادیں اور بننے کی کیا معنی ہے؟ بننے کے معنی یہ ہے کہ ہر محنت کرنے والے کی دو چیزیں بنے. ایک تو اس کا دل بنے, اور دل کے بننے کا یہ معنی یہ ہے کہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے, کہ سب کو ناراض کر سکتے ہیں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے, اللہ سے اتنا تعلق ہو جائے, ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے کہ مال کے اور اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ سکتے ہیں اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. اللہ بڑھے, اللہ کے احکامات بڑھے, اور ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے کہ دنیا کے راحتوں کو ہم قربان کر سکتے ہیں, آخرت کا نقصان نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, دنیا تو آنی جانی ہے اور ہم سب آخرت کے مسافر ہیں. تو تبلیغ کی محنت سب سے پہلے اپنے دل کو بنانے کی محنت ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے, اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے. دوسرا, تبلیغ کی محنت اپنے فکر کو بدلنے کی محنت ہے. کیا بدلنے کی محنت ہے؟ فکر کو بدلنے کی محنت ہے, ملنگ بنانے کی محنت نہیں ہے کہ سارے کام کریں گے لیکن فکر دعوت کا ہونا چاہیے. جیسے ایک آدمی کا ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے یا جوتا بنانے کا کارخانہ ہے, تو جہاں بھی جائے گا وہ جوتے اور ٹوپی دیکھے گا. شادی میں جاوے تو ٹوپی دیکھے جوتے دیکھے, اور میت میں جاوے تو ٹوپی دیکھے جوتے دیکھے کہ کیا لوگ پہنتے ہیں میں اپنے کارخانے میں بناؤں. سارے کام کرتا ہے, کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, بچوں کو پالتا بھی ہے, پڑھاتا بھی ہے, لیکن اس کا فکر ٹوپی کا ہو گیا, اس کا فکر جوتے کا ہو گیا. تو یہ فکر کے بدلنے کی محنت ہے کہ چار مہینہ ایسا اچھا لگائے کہ اس کا فکر دعوت کا ہو جائے, اللہ کے کلمے کی سربلندی کا ہو جائے, انسانیت کی ہدایت کا فکر ہو جائے. اس لیے کہ فکر بدلے گا تو محنت بدلے گی. آدمی کی جو محنت ہے وہ فکر کے تابع ہے. جیسے فکر ایسی محنت. آج دنیا کی محنت کیوں ہو رہی ہے رات دن؟ اس لیے کہ دنیا کا فکر ہے. اگر فکر دعوت کا بن جائے تو آدمی کی محنت کا رخ صحیح ہو جائے گا. اور محنت کا صحیح رخ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں زندہ فرمایا, وہ محنت کا صحیح رخ ہے. اور یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت اچھی طرح کرتے ہوئے وہاں تک پہنچنے کی محنت ہے. جب ایک مجمع وہاں تک پہنچ جائے گا, اللہ اس مجمع کے کندھے پر رکھ کر حق کو دنیا میں چلا دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا کیا رخ قائم فرمایا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ قائم فرمایا 23 سالہ دور نبوت میں کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال دعوت پر اتنی لگائے جتنا دعوت کا تقاضا ہے, دوسرا عبادت پر اتنی لگائیں جتنا عبادت کا تقاضا ہے تاکہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے, عبادت امت میں زندہ ہو جائے, تیسرا اپنی جان مال اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے کے لیے خدمت پر اتنی لگائے جتنا خدمت اور اخلاق کا تقاضا ہے, نمبر چار اپنی اور اپنے متعلقین کی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں اور پورا کرنے میں اپنی جان اور مال کو لگائے لیکن بقدر ضرورت لگائے, اسراف سے بچ کر کے لگائے. یہ محنت کا صحیح رخ ہے جس صحیح رخ پر اللہ تعالیٰ نے 600 سال کی جہالت اور گمراہی کو ختم کیا ہے, وہ محنت کے اس رخ کی وجہ سے کیا ہے. جب محنت کو, دعوت اور تبلیغ کی محنت کو ہم صحیح طریقے سے کریں گے تو آہستہ آہستہ ہمارے دلوں کا رخ بھی صحیح ہوتا جائے گا اور ہمارا فکر بھی بدلتا جائے گا, اور جتنا فکر بدلتا جائے گا اتنا محنت کا رخ صحیح ہوتا جائے گا, اور جب محنت اپنی مطلب تک پہنچ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنی قدرت کاملہ سے حق کو ان کے کندھے پر رکھ کر دنیا میں چلا دیں گے اور غلط زندگیوں کو اللہ تعالیٰ مخلوف فرما دیں گے. اس لیے میرے محترم دوستو, اللہ نے ایک بڑا کام دیا ہے, پورا مجمع طے کرو کہ اس کام کو صحیح کرنا ہے اور پوری طریقے سے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچنے کا ہم کو حصہ بننا ہے. کیوں بھائی, پورا مجمع تیار ہے؟ آگے کا مجمع تیار ہے؟ پیچھے کا مجمع تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے, بہت ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے, اللہ دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دے اور اللہ آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دے. اب میرے محترم بزرگوں دوستو, ان دو چیزوں کو بڑھانا ہے اور صحیح کرنا ہے. ایک تو نقل و حرکت بڑھانا ہے, جماعتوں کا خروج بڑھانا ہے. تو جماعتوں کے خروج کے بڑھانے کا کیا راستہ؟ جماعتوں کے خروج کے میرے دوستو بڑھانے کا راستہ یہ ہے کہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں ہر مجمع اپنی اپنی مسجد کو دیکھے کہ ہماری مسجد میں کتنا عملہ ہے جو اس محنت میں لگا ہوا ہے کسی نہ کسی درجے میں. ابھی ہے یا نہیں ہے وہ نمبر دو کی بات ہے, لیکن اس محنت میں کتنا مجمع آیا ہے, کتنے لوگوں کے چار مہینے لگے ہیں, کتنوں لوگوں کے چلے لگے ہیں. جو چار مہینہ چلا لگائے ہوئے, سال چار مہینہ لگائے علماء, یہ ہمارا سرمایہ ہے. تو ہمارا جو سرمایہ ہر مسجد کے اطراف میں ہے وہ محفوظ ہونا چاہیے, اور نئے نئے لوگ اس محنت میں آتے رہنا چاہیے. یہ محنت کا صحیح رخ ہے. جب مجمع محنت پر باقی رہے گا اور نیا مجمع آتا رہے گا تو تھوڑے سے عرصے میں کام کی مضبوط شکل مسجد میں, حلقے میں, شہر میں, ملک میں اور عالم کے چپے چپے میں پیدا ہو جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں کام ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ جو آپ کی محنت میں آیا وہ محنت پر جمع رہا, آگے بڑھتا رہا, نئے لوگ آتے گئے تو 23 سال میں کام پورا ہو گیا. آنا ہی آنا ہے, جانا نہیں ہے. جو مجمع آیا وہ کام پر جمع اور آگے بڑھا, اور نیا مجمع آتا گیا تو 23 سال میں کام پورا ہو گیا. ہمارے یہاں میرے دوستو آنا جانا لگا ہوا ہے, معاف کرنا کہ لوگ لگاتے بھی ہیں اور ضائع بھی ہو رہے ہیں. آپ اپنی مسجد کے اطراف میں دیکھو کہ کتنا مجمع ہے, سال لگایا ہوا, چار مہینہ لگایا ہوا, چلا لگایا ہوا مجمع. یہ ہمارا سرمایہ ہے. سب سے پہلے ہمارا سرمایہ محنت پر ہونا چاہیے, اور نئے لوگ محنت میں آتے رہنا چاہیے. محنت پر ہونے کی کیا شکل ہے؟ محنت پر ہونے کی شکل یہ ہے کہ سالانہ چار مہینہ لگائے, یا کم سے کم اپنا سال کا چلا اپنے وقت پر اپنی جماعت بنا کر کے لگائے. مہینے میں 10 دن لگائے, یا کم سے کم اپنی جماعت بنا کر 3 دن اچھا لگائے. روزانہ 8 گھنٹہ لگائے, یا کم سے کم 2.5 گھنٹہ لگائے. یہ محنت کی دو شکلیں ہیں. کہ وہ بات یاد رہے گی, جو محنت میں آیا ہے وہ محنت پر باقی رہنا چاہیے, یا تو سالانہ 4 مہینے پر باقی رہنا چاہیے یا چلے پر باقی رہنا چاہیے. ماہانہ 10 دن پر ہونا چاہیے یا 3 دن پر ہونا چاہیے. روزانہ 8 گھنٹے پر ہونا چاہیے یا 2.5 گھنٹے کی محنت پر ہونا چاہیے. تو اس فکر کو لے کر اس مجمع کو اپنے اپنے محلوں میں جانا ہے. کہ بھائی جانا ہے محلے میں لے کر, پورا مجمع تیار ہے اس کے لیے. اب آپ یہ بتاؤ, آپ کی مسجد کے اطراف میں جتنا مجمع ہے, 4 مہینہ چلا لگایا ہوا, سال لگایا ہوا, اس مجمع کو سب کو وصول کرنے کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ کتنے مہینوں میں آپ وصول کر لیں گے؟ اس لیے کہ آپ فکر کریں گے, محنت کریں گے, دعا کریں گے تو وصول ہوگا. ہمارے ذمہ 3 چیزیں ہیں, کام کا صحیح رخ سوچنا, اس پر اپنے بس کی محنت لگانا, اور دعا کی طاقت لگانا. جب ہم 3 چیز پوری لگا دیں گے تو ہمارے بس میں جو نہیں ہے وہ اللہ کر دیں گے. یہ ترتیب ہے. تو فکر, محنت اور دعا کے لیے آپ حضرات تیار ہے. اب آپ یہ بتاؤ, آپ کو کوئی چیز یہاں سے طے کر کے جانا ہوگی کہ اتنے مہینے میں ہم انشاءاللہ سب کو وصول کر لیں گے. کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ جتنا وقت آپ مانگو گے اتنا دیں گے. 4 مہینہ, 6 مہینہ, 8 مہینہ, جتنا بھی چاہیے آپ کو ملے گا. بتاؤ کتنے مہینے میں وصول کریں گے سب؟ کیونکہ بات تو سمجھے نا آپ میری. جو ہمارا سرمایہ ہے وہ کام میں باقی رہنا چاہیے, اور نئے لوگ محنت پہ آنا چاہیے. یہ محنت کی صحیح اور مضبوط شکل ہے. تو ان کو وصول کرنے کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ بولو, آپ کی بولنے کی ہے. کتنے جی؟ 4 مہینے. اللہ قبول فرمائے. اور بھائی بتاؤ, زیادہ مانگو گے تو زیادہ بھی دیں گے. 1 سال. چلو ماشاءاللہ, 1 سال 4 مہینے کی دور آئیے تو 4 مہینے والے بھی قابل قدر ہے, سال والے بھی قابل قدر ہے. لیکن یہ فکر لے کر ہم کو جانا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی درجے میں ان کو محنت میں لگانے کی فکر لے کر ہم کو جانا ہے. کہ بھائی جائیں گے انشاءاللہ. جب آپ ان سارے مجمعے کو سامنے رکھ کر کے جب سوچو گے تو ابھی اس وقت میں ہماری جماعتیں جتنی نکل رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ جماعتیں نکلے گی. جتنی جماعتیں اس وقت میں نکل رہی ہے اس سے کئی گنا جماعتیں نکلے گی جب سارا عملہ ہمارا کام پر ہوگا اور نیا مجمع ہمارا کام میں آتا رہے گا. اس لیے ہر جماعت میں دو تین آدمی پرانے ہوں, آٹھ دس آدمی نئے ہوں, اس طریقے سے جماعتوں کے بنانے کا نظام بنانا تاکہ نقل و حرکت بڑھنی چاہیے اور بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچے جہاں اللہ کے علم میں پہنچانا طے ہے کہ وہ کریں گے انشاءاللہ. اب یہ سارے ساتھوں کو وقت پر وصول ہو جائے اس کے لیے جو محنت ہے وہ روزانہ کی محنت ہے اور مسجدوار جماعت کی محنت ہے. تو ایک تو نقل و حرکت بڑھانا ہے, دوسرا اپنی مقامی محنت کو صحیح بھی کرنا ہے اور اس کو پوری بھی کرنا ہے. مقامی محنت کو صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی مسجد کے اطراف میں یہ دیکھنا ہے کہ ایمان والوں کے کتنے گھر ہیں. جتنے بھی ایمان والوں کے گھر ہیں وہ سارے گھروں کی اور اس میں رہنے والے جتنے افراد ہیں ان سارے افراد کی کم سے کم آخری درجے میں ایک مہینہ ہوتے ہوتے سب کی ملاقات ہونی چاہیے. محنت کا یہ نظام بنانے سے یہ سارا مجمع آپ کا وصول ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ سارا مجمع آپ کی مسجد کے اطراف میں ہی ہے. جب آپ ہر گھر ہر فرد کی ملاقات کا نظام بناؤ گے اور اہتمام سے وقت لگانے والوں کو لوگے تو انشاءاللہ وہ پورا مجمع آپ کی محنت پہ آنے کی وجہ سے اور فکر کی وجہ سے اور دعا کی وجہ سے اللہ دوبارہ ان کو کام میں لے آئیں گے. اس کے لیے محنت کا یہ نظام بنانا کہ ایک مہینہ ہوتے ہوتے ایک ایک گھر ایک ایک فرد کی ملاقات ہو جائے. اس لیے کہ ایک آدمی کی آپ نے آج ملاقات کیا, پھر ایک سال کے بعد اس کی ملاقات کریں گے. اب بتاؤ ملاقات کا اثر باقی رہے گا کہ ختم ہو جائے گا؟ اس لیے تعمیری کام اسی وقت میں ہو سکے گا جب ملاقات کا ایسا نظام بنا دیا جائے کہ ہر مہینہ ہوتے ہوتے ایک آدمی کی ملاقات ہو جائے, دوسرے مہینے میں دوسری مرتبہ اس کی ملاقات ہو. تو تین چار مہینہ ہوتے ہوتے آپ دیکھو گے کہ ہر آدمی آپ کی محنت میں کسی نہ کسی درجے میں آ جائے گا. کوئی چار مہینہ لگا دے گا, کوئی چلہ لگا دے گا, کوئی تین دن لگا دے گا, کوئی مسجد کے کسی نہ کسی عمل میں لگا دے گا, کوئی کم از کم نماز پر آنا شروع ہو جائے گا. تعمیری کام کی برکت ہوگی کہ آپ کے ماحول میں دینداری بڑھنا شروع ہو جائے گی. اس لیے میرے محترم دوستو یہ مجمع طے کرو کہ انشاءاللہ ایک مہینہ ہوتے ہوتے اپنے مسجد کے 100% اطراف میں رہنے والے ایمان والوں پر محنت کر کے مہینے بھر میں ملاقاتیں کریں گے کہ بھائی اس کے لیے سارا مجمع تیار ہے. اب اس کی آسان شکل میرے دوستو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دو دو آدمیوں کی تین تین آدمیوں کی جماعت بناؤ. آپ کی مسجد میں جتنے ساتھی روزانہ کی محنت میں ہیں ان کی دو دو کی تین تین کی جماعتیں بنا دو, اور مسجد کے اطراف میں جتنے دیہات ہیں جتنے گھر ہیں ان سارے گھروں کو بھی آپ تقسیم کر دو. تو ایک جماعت بنی ہے آپ کی تین آدمیوں کی, آپ کی مسجد کے اطراف میں 200 گھر ہیں, پانچ جماعتیں آپ کی بنی 15 ساتھی ہیں, تو 40-40 گھر ایک ایک جماعت کو دے دو کہ بھائی 40 گھر میں اگر 100 آدمی رہتے ہیں تو ایک مہینے میں ملاقات آسانی سے ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو اس کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھی تقسیم کرنا, گھروں کو بھی ان ساتھیوں پر تقسیم کرنا کہ ایک نمبر جماعت 1 سے لے کر 40 تک کام کرے گی, دوسری جماعت 41 سے لے کر 80 تک کام کرے گی, تیسری جماعت 81 سے لے کر 120 تک کام کرے گی, اور ایک مہینہ ہوتے ہوتے 100% گھر اور افراد کی ملاقات ہو جائے گی. جب محنت کا یہ رخ قائم ہوگا تو ہر جماعت کو اپنا کام کا نفع نظر آئے گا. ہر جماعت 30 دن تک 40 گھروں پر محنت کیا تو کیا نفع ہوا؟ وہ پانچ آدمی نمازی بن گئے, تین آدمیوں نے تین دن لگایا, دو آدمیوں نے غلط زندگیوں سے توبہ کیا, یہ محنت کا نفع ہے. جب محنت کا نفع ہر جماعت کے سامنے نظر آئے گا تو ہر جماعت کی طبیعت کام پر چل پڑے گی. اب یہ طبیعت پر کام بوجھل ہو گیا ہے, طبیعت کام پر آمادہ نہیں ہے. جب کام کا نفع نظر آئے گا تو طبیعت کا بوجھ ختم ہو جائے گا اور طبیعت کام پر چل پڑے گی, بلکہ ایسی دوڑے گی کہ روکنے سے بھی نہیں رکے گی. اس لیے میرے دوستو اپنی اپنی مسجدوں کے اطراف میں محنت کا یہ رخ قائم کرنا کہ بھائی قائم کریں گے. بھائی کون کون قائم کریں گے یہ رخ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, آسان فرمائے. جب آپ یہ رخ قائم کر لو گے تو اب میرے دوستو آپ کے لیے روزانہ کا جو مشورہ ہے وہ مشورہ آسان ہو جائے گا. اس لیے کہ ہر جماعت کو اپنا کام معلوم ہے, تو وہ کام تو روز کرنا ہی ہے ان کو. ہر گھر ہر کی ملاقات کے لیے, تین گھروں کی ملاقات کے آج کیا ہے, چوتھے گھر سے آج کام شروع کرنا ہے, جماعت بنی ہوئی ہے، علاقہ بنا ہوا ہے، اب سوچنے کی جو ضرورت ہے ان کاموں کو سوچنے کی ضرورت ہے جو وقتی ہوتی ہے. ہماری اس محنت میں دو تقاضے ہیں، ایک دائمی تقاضا ہے، وہ ہر گھر ہر فرد کی ملاقات ہے، ایک وقتی تقاضا ہے. اور وقتی تقاضے ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں جو بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جماعت کو بھیجنا ہے، کوئی میت ہو گئی ہے اس کی تعزیت کے لیے بھیجنا ہے، کوئی جماعت پہ گیا ہے اس کے گھر کی دیکھ بھال کے لیے اس کے گھر کے مردوں سے جا کر ملنا ہے. گھر میں مرد نہیں ہے تو اپنی سمجھدار عورتوں کو گھر میں بھیج کر گھر کے حال احوال لینا ہے. کوئی جماعت اپنی مسجد میں آئی ہے تو اس جماعت کی نصرت کرنی ہے، کمزور جماعت ہے تو اس کے ساتھ لگ کر کے اس کو کام سکھانا ہے، اور مضبوط جماعت ہے تو اپنی مسجد کے کام پر قابو پانے کے لیے ان کو استعمال کرنا ہے. کوئی جماعت تین دن کی نکل رہی ہے تو تین دن کی جماعت کو وصول کرنا ہے، اس کو روانگی سمجھانی ہے اچھی طرح. کوئی جماعت واپس آ رہی ہے تو اس کو وصول کرنا ہے، اس کی کارگزاری لینا ہے، استقبال کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ میں ان کو واپسی کی بات سمجھا کر کے پھر بھیجنا ہے کہ واپس جا کر اپنے تم گھر والوں کے ساتھ کیسے رہو گے، اپنے محلے والوں کے ساتھ کیسے رہو گے، اپنی بستی والوں کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہوگا. جب ہماری جماعت میں نکلنے والے تین دن چلے چار مہینے میں اپنی زندگیوں کو بنا کر کے واپس جائیں گے تو یہی لوگوں کو کام میں لگنے کا ذریعہ بنے گا. لوگ تقریر سے تبلیغ میں نہیں آئیں گے، ہماری زندگیوں کو بدلتا ہوا دیکھ کر لوگ جوک در جوک تبلیغ کی طرف آئیں گے. اس لیے کہ ہر گھر میں کسی نہ کسی لائن کی پریشانی ہے، کئی باپ کی طرف سے پریشانی ہے، کبھی بیٹے کی طرف سے پریشانی ہے، کبھی بھائی کی طرف سے پریشانی ہے، کبھی شوہر کی طرف سے پریشانی ہے، اور اس ساری پریشانیوں میں لوگ اس کا علاج تلاش کرتے ہیں، اور وہ علاج اللہ نے اس محنت پہ رکھا ہے. جب اس محنت سے ہماری زندگی بدلے گی تو لوگوں کو راستہ مل جائے گا کہ یہاں جانے سے ہمارے شوہر ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا باپ ٹھیک ہو جائے گا، تو لوگ جوک در جوک کم محنت سے دین کی محنت پہ آنا شروع ہو جائے گی. اس کے لیے میرے دوست یہ وقتی تقاضے ہیں، ان وقتی تقاضوں پر بھی اپنے سارے ساتھیوں کو استعمال کرنا. مسجد کا کام دو تین آدمیوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسجد کا کام سارے عملے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اور سارا عملہ کام کا اس وقت میں بنے گا جب ہر عملے سے آپ کام لوگے، ہر ساتھی سے کام لو. آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں میرا ساتھی نہیں کر سکتا. ہر ساتھی میں عالم استعداد اللہ نے رکھی ہے، جب آپ اس کو محنت پر ڈالو گے تو محنت کرتے کرتے وہ کرنے والا بن جائے گا، گاتے گاتے گویا بن جاتا ہے، کرتے کرتے کرنے والا بن جاتا ہے. تو اپنے سارے ساتھیوں کو ان تقاضوں پر استعمال کرنا، یہ وقتی تقاضے ہیں. اور روزانہ کا جو تقاضا ہے وہ ہر گھر ہر فرد کی ملاقات ہے. اب بتاؤ یہ سارے تقاضے کیوں بھائی بیٹھ کر مشورہ کرنے سے پورے ہو جائیں گے؟ مشورہ کرنے سے تقاضے پورے ہوں گے نہیں. مشورے میں تو آپ صرف تقاضوں کو تقسیم کریں گے، اور یہ ترتیب صحیح کرنے کی وجہ سے آپ کا مشورہ آسان ہو جائے گا. آپ کو صرف کل کی کارگزاری سننی ہے، آج کے وقتی تقاضوں کو تقسیم کرنا ہے، دائمی تقاضے تو سب کو معلوم ہیں، تو چند منٹ میں آپ کا مشورہ ہو جائے گا. اب مشورے کے بعد میں کام کے تقاضے اس وقت پورے ہوں گے جب روزانہ کم سے کم آپ اپنی گھر کاروبار میں سے اڑھائی گھنٹہ فارغ کریں گے. اڑھائی گھنٹہ ایسے وقت میں فارغ کرنا جس وقت میں لوگ آپ کو ملیں. صبح میں ملتے ہیں تو صبح میں فارغ کرو، دوپہر میں ملتے ہیں تو دوپہر میں فارغ کرو، مغرب کے بعد ملتے ہیں تو مغرب کے بعد فارغ کرو، عشاء کے بعد ملتے ہیں تو عشاء کے بعد فارغ کرو. لیکن دیر تک رات میں پھر لوگوں کے گھروں پر نہیں جانا چاہیے. عام طور پر جتنے وقت میں لوگ جاگتے ہیں اور ملنا مناسب سمجھتے ہیں اتنے وقت میں ان کے پاس جا کر ان کی ملاقاتیں کرنا. اب ملاقاتوں کے لیے کیوں بھائی وقت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر وقت ہوگا، وقت نہیں ہوگا تو کوئی کام ہوگا بھائی؟ وقت نہیں دیں گے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ آپ کے گھر میں ورزش کی سائیکل ہوتی ہے. ایک سائیکل تو روڈ پر ہے کہ جس پر بیٹھ کر آدمی کام پر جاتا ہے، اور ایک ورزش گھر میں ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر آدمی ورزش کرتا ہے. اب وہ گھر کی سائیکل کیا بتاتی ہے میٹر میں کہ تو 50 کلومیٹر آگے دھلیا سے آگے نکل گیا، اور ایک اینچ وہ سائیکل اپنی جگہ سے ہلی نہیں. تو بیٹھ کر مشورہ کریں گے، باتیں کریں گے. ہاں تو میرے دوستوں کوئی بھی کام ہونے والا نہیں، یاد رکھو. مشورے کے بعد وقت فارغ کریں گے تو ہر دن ہمارے کام کے بڑھنے کا ذریعہ ہوگا. اس لیے اس کے لیے کم سے کم اڑھائی گھنٹے فارغ کرنا. کیوں بھائی اڑھائی گھنٹے سب کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بھائی ہے تو کون کون فارغ کرے گا اڑھائی گھنٹے؟ ماشاءاللہ واہ بھائی واہ, اللہ قبول فرمائے. کم سے کم ڈیڑھ گھنٹہ, ایک اڑھائی گھنٹے میں کم سے کم 150 منٹ ہوتی ہے. تو ہر آدمی گھڑی دیکھ کر 150 منٹ لگائے. وقتی تقاضے سامنے آئے ہیں تو وقتی تقاضوں میں اپنا وقت لگا کر کے روز کے تقاضے پر اپنا کام شروع کریں. روزانہ ملاقاتوں کا نظام ہو, اور ان ملاقاتوں میں صرف تشکیل نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان ملاقاتوں میں سب سے پہلے موقع محل دیکھ کر آپ ایمان کی بات کرو, اللہ کی بڑائی, اللہ کی قدرت, اللہ کے خزانے, اللہ کے احسانات, یہ ساری بدی چیزیں ہیں, یہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا. پھر اتنے بڑے اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے, نافرمانی سے بچنا ہے. تو حکموں پر چلنے کا نفع سمجھانا, بے حکمی کا نقصان سمجھانا. تیسرا آخرت سمجھانا. یہ تین بنیادیں ہر ایمان والے کے سامنے پیش کر کے ہمارا ہر کام کرنے والا روزانہ کم سے کم 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ ایمان کو بولنا چاہیے, آخرت کو بولنا چاہیے, دین پر چلنے کے فضائل کو بولنا چاہیے, اور بے دینی کے نقصانات کو بولنا چاہیے. تو لوگوں کے اندر میں تو ماحول بنے گا بنے گا, محنت کرنے والے روز ترقی کرتے چلے جائیں گے. اس لیے ان بنیادوں کو سمجھ کر اب 4 مہینے کی تشکیل کرنا. 4 مہینے کی تشکیل آپ اس وقت میں کر سکیں گے جب آپ کی مسجدوں میں 4 مہینے کی جماعت کا عنوان ہوگا. ہر مسجد میں جس میں 5 اعمال ہوتے ہیں, کم سے کم سال میں 1-2 جماعتیں 4 مہینے کی نکلے, یہ عنوان آپ کے پاس میں ہونا چاہیے کہ کون سے مہینے میں ہمارے یہاں 4 مہینے کی جماعت نکلنا آسان ہے. آپس کے مشورے سے وہ مہینہ اور تاریخ طے کرنا. اس کے بعد جو ساتھی 4 مہینے میں نہیں جا سکتے ہیں, ان کی چلوں کی تشکیل کرنا اور ان کے اوقات طے کرنا کہ کون سے مہینے میں کون سا ساتھی چلا لگائے گا, تاکہ آپ کی مسجد میں ہر وقت میں تقاضے رہنا چاہیے 4 مہینے کی جماعت کے, چلوں کی جماعت کے, ہر ہفتے میں 3 دن کی جماعتوں کے, تاکہ آپ لوگوں کی ملاقات میں جب جائیں تو آپ کے ذہن میں کام ہونا چاہیے, اس کام کو لے کر لوگوں کے پاس آپ جائیں. جب کام لے کر آپ لوگوں کے پاس جائیں گے تو آپ کی بات میں وزن پیدا ہو جائے گا. اس لیے کہ جس سے آپ ملیں گے اس کو یا تو آپ کو 4 مہینے کے لیے تیار کرنا ہے, ایمان آخرت کو بتا کر. 4 مہینے کے لیے تیار نہیں ہوا تو چلے کے لیے تیار کرنا ہے, چلے کے لیے نہیں تیار ہوا تو 3 دن کے لیے تیار کرنا ہے. جب آپ اوپر سے نیچے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی 3 دن کی جماعتیں اتنی بڑھے گی کہ اس کے بڑھنے کی وجہ سے سال میں چلے 4 مہینے کی جماعتیں بڑھ جائے گی. سال میں چلے 4 مہینے کی جماعتیں جتنی بڑھے گی, جتنی 3 دن کی جماعتیں بڑھے گی. اس کے لیے 3 دن کی جماعتوں کے بڑھانے کا نظام یہ ہے کہ ہر گھر ہر فرد کی ملاقات کرنا, یہ باتیں سمجھا کر 4 مہینے کی تشکیل کرنا. نہیں تیار ہوا کوئی بات نہیں, چلے کی تشکیل کرو. چلے کے لیے نہیں تیار ہوا, 3 دن کی تشکیل کرو. 3 دن کے لیے تیار نہیں ہوا تو مسجد کے کسی نہ کسی عمل میں شریک ہونے کی ان کو دعوت دو. اس طریقے سے روزانہ ایک تو مشورہ کرنا ہے, ایک روزانہ 2.5 گھنٹہ لگا کر کے ایک ایک گھر ایک ایک فرد کی ملاقات بھی کرنا ہے, اور اپنے وقتی تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے. کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ تیسرا جو کام کرنا ہے وہ فضائل کی تعلیم میں, اپنی اپنی مسجدوں میں فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی تعلیم میں عمل کی نیت سے پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو محتاط سمجھ کر بٹھانا ہے. جب عمل کی نیت سے بیٹھیں گے تو یہ تعلیم کا عمل اتنا طاقتور عمل ہے کہ ہمارے ایمان کی کھوٹ تعلیم کی برکت سے دور ہو جائے گی. ہماری نماز کی سستی تعلیم کی برکت سے دور ہوگی. ہمارے گھروں کے جھگڑے تعلیم کی برکت سے دور ہوں گے. ہماری زندگی میں حلال حرام کی رعایت تعلیم کی برکت سے آئے گی. ہمارے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ تعلیم کی برکت سے آئے گا. بڑے بننے کا, سمات کا, ریا کا, یہ سارے جذبے ختم ہوں گے. یہ تعلیم کی برکت سے ہوگی. یہ ایمان کو پانی پہنچانے والا عمل ہے. اور جان مال کی صحیح ترتیب لگانے کی وہ زندگی میں زندہ ہوگی, وہ تعلیم کی برکت سے ہوگی. اس لیے پابندی کے ساتھ روزانہ اپنی تعلیم میں بیٹھنا, اور اتنی دیر تعلیم کرنا جتنی دیر مسجد میں آنے والا مجمع بشاشت کے ساتھ بیٹھے. جتنی بشاشت بڑھتی جائے آہستہ آہستہ بڑھائے. ایسا نہیں کہ ہم تو 1/2 گھنٹہ کریں گے کوئی بیٹھے نہیں بیٹھے, یہ ترتیب صحیح نہیں ہے. آپ تو جتنی بشاشت ہے اتنی دیر تعلیم کریں. دس منٹ کی ہے تو دس منٹ کرے، پندرہ منٹ کی ہے تو پندرہ منٹ کرے، جتنی جتنی بشاشت بڑھے، طلب بڑھے، اتنا تھوڑا تھوڑا وقت آگے بڑھاتے چلے جائے، کہ وہ کریں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں اپنے گھر کا ماحول بنانے کے لیے اپنے گھروں میں بھی تعلیم کرنا، روزانہ ہماری موجودگی میں اپنے گھر والوں کے بیچ میں بیٹھ کر چھوٹے بڑوں کو لے کر فضائل اعمال اور فضائل صدقہ سے اتنا پڑھنا کہ ان کی طلب باقی رہے کہ ایک دو حدیث اور پڑھتے تو زیادہ اچھا ہوتا. اتنی دیر تعلیم کرنا اور محبت کے ساتھ کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ نہیں، برا بھلا کہنے کے ساتھ نہیں، مار پیٹ کے ساتھ نہیں، تانا تشنی کے ساتھ نہیں، کوئی نہ بھی بیٹھے تو برداشت کرنا. اور آپ تعلیم کرتے رہو، دو اڑائی مہینہ تین مہینہ ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ گھر کا ماحول تعلیم کی برکت سے بنا دیں گے. حضرت جی رحمت اللہ فرماتے تھے کہ تمہارے گھروں میں جتنے بے دینی کے سوراخ ہیں وہ سارے سوراخ تعلیم کی برکت سے بند ہو جائیں گے، اور گھروں میں نماز کی فضا بننا شروع ہو جائے گی، گھروں میں سیکھنے سکھانے کی فضا شروع ہو جائے گی، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول ہو جائے گا، گھروں میں سنت کا ماحول زندہ ہو جائے گا، گھروں میں صبح شام کی تسبیحات زندہ ہو جائے گی، گھروں میں سادگی اور حیا کا ماحول بن جائے گا، اور گھروں میں جتنی برائیاں آئی ہوئی ہے وہ آہستہ آہستہ ساری برائیاں تعلیم کی محبت کے ساتھ کرنے کی برکت سے ختم ہو جائے گی. اس لیے فضائل کی تعلیم پابندی کے ساتھ اپنے گھروں میں کرتے ہوئے کبھی کبھی اپنے گھروں میں چھ نمبر کے مذاکرے بھی کرنا ہے، اور باری باری کرنا ہے. کبھی آپ کریں، کبھی بیٹی سے کرائے، کبھی بیوی سے کرائے، کبھی اماں سے کرائیں، باری باری چھ نمبر کا مذاکرہ کرنا، تاکہ یہ چھ صفات ہر چھوٹے بڑے کی زندگی میں اپنی زندگی میں لانے کا فکر پیدا ہو جائے کہ مجھے اپنا ایمان بنانا ہے، مجھے اپنی نماز اچھے سے اچھی بنانی ہے، مجھے اپنی زندگی علم کی روشنی میں گزارنی ہے، اللہ سے روز اپنا تعلق بڑھانا ہے، ہر مسلمان سے محبت کرنا سیکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی اور آخرت بنانے کی فکر میں لگنا ہے، اور اپنی جان مال کی ترتیب وہ قائم کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی قائم کر کے گئے ہیں. تو یہ فکر پیدا ہو اس کے لیے چھ نمبر کے مذاکرے کرنا. کہ وہ کون کون گھروں میں تعلیم شروع کریں گے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو، اپنے محلے میں 100% نماز کی فضا بنے، اور ہمارے ہر ہفتے کے گشت سے جماعت نکلے، اس کے لیے ہفتہ واری گشت ایسا اچھا کرنا کہ یہ دو چیزیں وجود میں آنا چاہیے. ایک تو 100% نماز کی فضا بنے، دعوت عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہے، اذان نماز کو زندہ کرنے کے لیے ہے. سال بھر کی محنت کے بعد میں ہم کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری مسجد میں کتنے نمازی بڑھے، اس لیے کہ دعوت عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہے. اس لیے ایک تو 100% نماز ہمارے محلوں میں زندہ ہو، اس کی فکر کرنا ہے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، یہ پوچھا کرتے تھے کاربزاری میں کہ بھئی ہم کو تو ایسی بستیاں بتاؤ جہاں 100% مسلمان مرد عورتیں نمازی ہو، مرد مسجدوں میں نماز پڑھے، عورتیں اپنی گھر کی مسجد میں نماز پڑھے. اگر کوئی گاؤں بتاتے تھے تو حضرت خوش ہو جاتے تھے. ہماری محنت عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہے، اور پہلے عبادت میں نماز زندہ ہونی چاہیے. 100% نمازی بنے اس کی فکر کے ساتھ میں اچھے سے اچھا گشت کرنا، جس میں پرانے زیادہ ہو، نئے کم ہو، دو نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے کریں، مسجد میں بات بھی ہو، جماعتیں بھی ضرورت کے مطابق باہر جائیں، اندر میں دعا کا نظام بھی ہو، استقبال کا بھی نظام ہو، اور ایسا اچھی طریقے سے گشت کرنا فکر اور ذکر کے ساتھ کہ نماز کی فضا بھی بنتی جائے، اور ہمارے ہر گشت سے بھلے تین دن کی جماعت نکلے لیکن نقد جماعتیں نکلے. کہ بھائی کریں گے انشاءاللہ. یہ عمومی گشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے سب سے زیادہ قریب ہے. اس میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ پورا قرآن عملی طور پر امت میں جو زندہ ہوگا یہ عمومی گشت کی برکت سے زندہ ہوگا. آپ دیکھو، ایک جماعت جاتی ہے گشت میں، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس سے ملاقات کیا، سمجھا کر لے آئے، اس نے وضو کیا تو وضو والی آئے زندہ ہو گئی، نماز کے لیے کھڑا ہوا تو نماز کے قائم کرنے کی جتنی آیتیں نماز میں قرآن میں وہ ساری زندہ ہو گئی، قرآن پڑھا تو یہ قرآن پڑھنے کی آیت زندہ ہو گئی، رکوع کیا تو رکوع کی آیت زندہ ہو گئی، اس کے بعد تعلیم کے بیان میں بیٹھا، تشکیل ہو گئی تین دن کی، تعلیم کے حلقے میں بیٹھا، ماں باپ کی نافرمانی کا وبال سنا، ماں باپ کو راضی کر لیا، تو وہ بالوالدین احسانہ قرآن میں جتنی جگہ پر آیا ہے وہ عملی طور پر اس کی زندگی میں زندہ ہو گیا. زندگی میں حرام تھا، حرام کا وبال سنا، حرام سے نکل گیا، پوری آیت اسلام کی زندہ ہو گئی. میرے دوستو، پورے قرآن کو زندہ کرنے کی طاقت اللہ نے عمومی گشت میں رکھی ہے، شرط یہ ہے کہ صحیح طریقے سے ہو جائے. اس لیے پورا مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ ایسا گشت کریں گے کہ 100% نماز کی فضا بنے اور اپنی مسجد سے 3 دن کی چلے کی 4 مہینے کی جماعتیں نکلے کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ اپنے محلے کے ماحول کو بناتے ہوئے اپنے اطراف میں جتنے وہ محلے ہیں جن محلوں میں مسلمان رہتے ہیں خصوصیت کے ساتھ غریب مسلمان جہاں رہتے ہیں اور دین سے بے خبر مسلمان رہتے ہیں وہ اصل ہماری محنت کا میدان ہے ہماری مسجد کے اطراف میں بھی اطراف کی بستیوں میں بھی اطراف ضلعوں کے اندر میں بھی اور صوبوں کے اندر میں بھی اور ملکوں میں بھی وہ علاقے ہماری محنت کا میدان ہے جو مسلمان دین سے بے خبر ہے اور دنیاوی اعتبار سے فقیر ہے اس لیے کہ یہ دو بنیادیں ارتداد کی ہیں افلاس اور جہالت یہ دو چیزیں جن میں ہوتی ہے وہ معمولی بہانے سے اسلام سے نکل جاتے ہیں ان سے کہا جائے کہ تمہارے گھر کا ریپیئرنگ کرا دیں گے تو اسلام سے نکل جاتے ہیں تمہارے بچوں کو اسکول پڑھا دیں گے تو اسلام سے نکل جاتے ہیں ہاں تمہارا علاج کرا دیں گے تو اسلام سے نکل جاتے ہیں معمولی چیزوں سے اس لیے کہ میرے دوستوں ان کو ایمان کا نفع معلوم نہیں ہے اور غربت ہے ضرورت ہے تو عام طور پر یہ لوگ نکل جاتے ہیں اس لیے وہ اصل ہماری محنت کا میدان ہے ہم چلے میں 4 مہینے میں 3 دن میں دوسرے گشتوں میں ایسے ایسے علاقوں کو تلاش کریں گے محلے کے بھی بستیوں کے بھی ضلعوں کو بھی صوبوں کو بھی اور ملکوں کو بھی کہ جہاں کے لوگ غریب بھی ہیں اور فقیر بھی اور جاہل بھی ہیں ایسے لوگوں پر محنت کر کے اپنے ایمان کی اور اپنی مغفرت کا سامان کریں گے حفاظت کا اور اللہ تعالیٰ سے ان کو قبول بھی کرا لیں گے تاکہ یہ ایمان پر جیے اور ایمان پر مرے اس کے لیے ایسے محلوں میں دوسرے گشت کے ذریعے سے 2-8 2 مہینہ 3 مہینہ محنت کر کے وہاں کے لوگوں کو 3-3 دن اپنے ساتھ لے کر کے ان کو اچھی طرح کام سمجھا کر کے ان کو وہاں پر مسجدوار جماعت بنا دینا مسجدوار جماعت بنی جائے تو دیکھ بھال کرتے رہیں اور ان کو کام پر لگاتے رہیں اگر نہیں بنی تو مشورے سے دوسری مسجد والوں کو دیں ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ پر اللہ ان کو کھڑا کر دے لیکن جب تک لوگ نکلیں گے نہیں ہمارے ساتھ جب تک وہ کام کے بنیں گے نہیں اس لیے دوسرے گشت کے ذریعے سے 3-3 دن کے لیے اپنی جماعتوں میں ان کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا یہاں تک کہ 5-25 آدمی 2-3 مہینے میں 3 دن لگا لے یہی انشاءاللہ مسجدوار جماعت بن جائے گی کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ کون کون کریں گے ماشاءاللہ دوسرا گشت سب کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو ہم کو مہینے میں 27 دن کا ہمارا کیلنڈر تبلیغ والوں کا کیلنڈر کتنے دن کا 27 دن کا ہم 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں گے اور لگائیں گے نہیں بلکہ ہر پرانا اپنی جماعت بنا کر کے جائے گا جب 27 دن اپنی جماعت بنانے کی ہم محنت کریں گے تو جماعت میں جا کر ترقی نہیں ہوگی ہم تو مقام پر رہتے ہوئے ترقی کریں گے اس لیے کہ جماعت کوئی صندوق میں نہیں رکھی ہے کہ آپ تالا کھول کر نکال دو گے جماعت نکالنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں پورا مہینہ 50-100 آدمیوں کی آپ ملاقات کریں گے ایمان آخرت کی بات کریں گے دین کا نفع بے دینی کا نقصان سمجھائیں گے تو جا کر 10-12-15 آدمی آپ کے ہاتھ لگیں گے تو ہماری ترقی کا اور بنتے رہنے کا ذریعہ یہ جماعت کے بنانے کی محنت ہے تو ہر ساتھی اپنی جماعت بنانے کی محنت کے ساتھ پورا مہینہ لگائے اور 27 دن اپنے گھر کاروبار کو حلال طریقے سے کرتے ہوئے 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے اور اپنی جماعت بنا کر کے لگائیں کہ بھائی لگائیں گے انشاءاللہ کون کون اپنی جماعتیں بنائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جو حضرات ایسے ہیں کہ جن کی ابھی تک استعداد نہیں بنی جماعت بنانے کی وہ کوشش کرے 2-3 آدمی اپنے ساتھ نئے لینے کی ہر آدمی کا سرکل ہوتا ہے ہر ایک کے دوست ہوتے ہیں ہر ایک کے ملنے جلنے والے ہوتے ہیں ان کی ترغیب دے کر کے ان کو اپنے ساتھ 3 دن میں لینا جتنے آدمی ہم کام کے بنائیں گے یہی ہماری کمائی ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی ہیرا آپ کے ہاتھ لگ جائے اور وہ سینکڑوں آدمیوں کو بنا دے تو وہ آدمی تو آپ کے حصے میں ہوگا وہ سینکڑوں آدمی بھی آپ کے حصے میں ہوں گے اور سینکڑوں آدمیوں نے 1000 آدمیوں کو بنایا تو 1000 آدمی بھی آپ کے حصے میں ہوں گے یہ اتنی بڑی کمائی کا راستہ ہے آدمی بنانا کہ اسی بڑی کمائی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی اس لیے میرے دوستو آدمی بنانے کے لیے اپنی جماعتیں بھی بنانا اور جو جماعت نہیں بنا سکتے ہیں وہ 2-2 3-3 4-4 ساتھی اپنے محنت کر کے اپنے ساتھ نئے لے کر کے اللہ کے راستے میں جائیں اب 3 دن میں میرے دوستو 2 کام کرنا ہے ایک تو وقت پورا کرنا ہے ایک اعمال پورا کرنا ہے کیا کرنا ہے بھائی ایک تو وقت پورا کرنا ہے کیوں بھائی 3 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں بولو 72 گھنٹے پورے لگانا ایک تو کنویں کے اندر میں 120 72 हाथ में पानी है, आपके पास 70 हाथ की रस्सी है कि वे पानी मिलेगा, कितनी रस्सी चाहिए? 72 हाथ की। ऐसा ही तीन दिन से पूरा पूरा नफा उठाने के लिए 72 घंटे चाहिए, इसलिए कि हमको नहीं मालूम है कि कौन से घंटे में हमारी तरबियत है, बारिश के कौन से कतरे में बरकत है, पहले में, बीच में, आखिर में हमको नहीं मालूम। ऐसा ही पहले घंटे में, बीच के घंटे में, आखिर के घंटे में, कौन से घंटे में हमारी तरबियत हमको नहीं मालूम है, तरबियत की तलाश में 72 घंटे पूरे लगाना। क्यों भाई 72 घंटे कौन कौन पूरे लगाएंगे? माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भले उसके लिए एक दिन तनख्वाह कटाकर आपको लगाना पड़े तो भी आप लगाएं, ये आपका नुकसान नहीं है बल्कि ये कुर्बानी है। एक दिन की आप छुट्टी लेंगे ना आप तनख्वाह कटा करके, इसको नुकसान न समझे, ये कुर्बानी है। और कुर्बानी अल्लाह के खजाने से लेने का सबसे बड़ा दरवाजा है। कुर्बानी पर अल्लाह इतना देंगे कि हमको तो चमका देंगे, नस्लों को चमका देंगे। शर्त यह है कि कुर्बानी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और अल्लाह के लिए होनी चाहिए, और कोई जज्बा नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह के खजाने से लेने का इतना बड़ा दरवाजा है ये। इसलिए मेरे दोस्तों 72 घंटे एक तो पूरे लगाना, दूसरा 72 घंटों में आमाल पूरे करना। इसलिए कि फिरना फिरने के लिए नहीं है, बल्कि फिरना अपने आप को बनाने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, दो चीजें बनाने के लिए, एक दिल बनाने के लिए और एक फिक्र को सही करने के लिए। तो उसके लिए क्या रास्ता है? उसके लिए निकलने के जमाने में सबसे पहला काम है, जितने करने के काम है इंफिरादी इज्तिमाई अमाल, उसकी पाबंदी के साथ अपना वक्त लगाना। जितने अमाल करने के हैं इंफिरादी अमाल, इज्तिमाई अमाल, उसकी पाबंदी के साथ अपना तीन दिन लगाना, वक्त का भी तीन दिन और हर अमल का भी तीन दिन। तीन दिन का तहज्जुद, तीन दिन की सुबह शाम की तालीम, तीन दिन के रोजाना पांच गश्त, तीन दिन के रोजाना सुबह शाम की तस्बीहात, तीन दिन की कुराने, हर अमल को तीन दिन। इंफिरादी इज्तिमाई सबसे पहले करने के काम करते हुए अपना तीन दिन लगाना। बचने की जितनी चीजें हैं उन सारी चीजों से बचते हुए तीन दिन लगाना। आदमी के बनने की ये दो बुनियादें हैं, करना और बचना। जैसे इलाज की दो चीजें होती है, दवाई खाना और परहेज करना। आपने दवाई नहीं खाई तो इलाज नहीं होगा, और ये दवाई खाई परहेज नहीं किया तो दवा काम नहीं करेगी। तो ऐसा ही हमारे बनने की ये दो बुनियादें हैं, करना और बचना, करना और बचना। याद रखें, सारे काम करना, सारी चीजों से बचना जो बचने की चीजें हैं, खास करके मोबाइल से अपने आप को बचाना। इस वक्त का सबसे बड़ा फितना जो है वो मोबाइल है, इसलिए तीन दिन में, चिल्ले में, चार महीने में मोबाइल न ले जाए, ये सबसे ज्यादा अच्छा वक्त लगाने की तरतीब है। हो सकता है कि जरूरत हो तो पूरी जमात में मशवरे से एक आदमी मोबाइल हो वो भी बंद करके रख दो, कभी जरूरत पड़े 15 दिन में 10 दिन में तो अपना जरूरत इस्तेमाल करके बंद करके फिर रख दिया। इसलिए कि फोन चालू रहेगा तो आदमी यकसू हो ही नहीं सकता तबलीग में, कभी बीवी का, कभी बच्चों का, कभी दोस्तों का, कभी सेठ का, कभी नौकर का, तो आदमी बेचारा तबलीग क्या करेगा, आदमी तो उसी में उलझा रहेगा। इसलिए मेरे दोस्तों बचने की सारी चीजों से बचते हुए और करने के सारे काम करते हुए अपना हर दिन गुजारना, रोजाना अपना मुहासबा खुद करना कि आज के दिन क्या किया क्या नहीं किया। सारे काम हो गए तो शुक्र करें, कोई काम छूट गया तलाफी हो सकती है तो तलाफी करके सो गए, इज्तिमाई अमल छूट गया तलाफी नहीं कर सो सकती है तो तौबा इस्तिगफार करके दो रकात सलात तौबा पढ़कर सोए। जिस अमल के करने पर खुशी न हो और जिसके छूटने पर गम न हो वो काम नहीं होता है, वो खेल होता है, और खेल पर अल्लाह का कोई वादा नहीं है, काम पर अल्लाह का वादा है। इसलिए शुक्र और इस्तिगफार के साथ में अपना तीन दिन लगाना, चिल्ला लगाना, चार महीना लगाना, रोज अपना मुहासबा करते हुए इस मेहनत में चलना, ये पहली बुनियाद है। दूसरी बुनियाद मेरे दोस्तों ये है कि जहां पर भी आपकी जमात जाए तीन दिन की, चिल्ले की, चार महीने की, वहां पर आपको तीन दिन चार दिन आखिरी दर्जे में एक एक घर एक एक फर्द पर मेहनत करके ईमान आखिरत समझाकर उनको चार महीना चिल्ला कम से कम तीन दिन की जमात निकलने के लिए तैयार करना। इसलिए कि हमारी मेहनत तकरीर के लिए नहीं है, हम बयानात करने के लिए नहीं फिरते, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत को उम्मत में जिंदा करने के लिए फिरते हैं। इसलिए कि उम्मत का अलमिया यह नहीं है कि उम्मत को दीन मालूम नहीं है, और उम्मत का अलमिया नहीं है कि दीन के पर चलने के वसाइल नहीं है, वसाइल भी है, मालूमात भी है, लेकिन अंदर में दीन पर चलने की ताकत नहीं है। وہ طاقت صرف ہماری تقریر سے نہیں پیدا ہوگی. اس لیے وہاں پر محنت کر کے ایک ایک گھر ایک ایک فرد پر محنت کر کے اللہ کے راستے میں ان کو نکلنے کے لیے تیار کرنا. اس لیے جماعت بنانا یہ ہمارے نکلنے کا دوسرا کام ہے اپنے آپ کو بنانے کے ساتھ. اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا, کبھی نکلے گی کبھی نہیں نکلے گی, لیکن محنت پوری لگا دینا. محنت کا کیا نام کام ہے, نتیجے کا نام کام نہیں ہے. نتیجہ تو اللہ کے ذمے ہے, اللہ علیم اور حکیم ہے. اپنے علم اور حکمت سے کبھی جلدی نکال دیتے ہیں, کبھی دیر میں نکال دیتے ہیں, کبھی بہت اچھا نکالتے ہیں, کبھی اچھا نکالتے ہیں. نتیجے کا نام بعد میں ہے, محنت کا نام اصل کام اصل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے, کوئی نتیجہ نہیں ہے فوری طور پر, لیکن پوری آسمانی دنیا میں ہلچل بن گئی. اس لیے کہ محنت پوری ہو گئی. اس لیے اپنی محنت پوری لگانا جماعت کے نکالنے کے لیے اللہ کے راستے میں, یہ دوسرا کام ہے تبلیغ میں نکل کر. تیسرا کام میرے دوستو یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ گئے وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے, جب آپ نکل جائیں گے تو اس مسجد میں محنت ختم ہو جائے گی. تو کسی مسجد میں محنت ختم نہیں ہونی چاہیے, مسجد میں محنت ہوتی رہنی چاہیے. اس لیے پہلے دن سے آپ کی فکر یہ ہو کہ یہاں مسجد وار جماعت بنا کر کے ہم کو نکلنا ہے. اس لیے وہاں کے لوگوں کو مانوس کرنا, ان کو قریب کرنا, ان کو اپنے ساتھ اعمال میں شریک کرنا. آپ ان کو مشورے میں لو, تعلیم میں لو, ملاقاتوں میں لو, گشتوں میں لو, یہی پانچ کام ہیں. تین دن آپ کے ساتھ اعمال میں رہیں گے, کام کی کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ بھی آئے گی, کام کا نفع بھی دیکھیں گے. اور جب سوجھ بوجھ اور کام کا نفع دیکھیں گے تو کام کا دائیہ پیدا ہو جائے گا. آخری دن تشکیل کر کے آپ ان کی جماعت بنا دیں, ان کے اعمال کا وقت طے کر دیں. آپ نے بنیاد ڈال دیا, بیج ڈال دیا, اللہ اس کو اگائیں گے. جب کبھی بھی کام کریں گے اس میں آپ کا حصہ ہوگا. مسجد وار جماعت بنی ہوئی ہے تو دیکھو کہ نام کی ہے کہ کام کی ہے. اس لیے کہ اکثر مسجد وار جماعتیں نام کی ہے کام کی تھوڑی ہے, معاف کرنا. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ اکثر وقت لگائے لوگ کام پر نہیں ہیں. تو نہ ہونے کی وجہ مسجد وار جماعت کی کمزوری ہے. مسجد وار جماعت ہی ان کو وصول کر سکتی ہے. آپ کے مرکز شہر کا, ملک کا مرکز ان کو وصول نہیں کر سکتا ہے, مسجد وار جماعت ہی ان کو وصول کر سکتی ہے. اس لیے مسجد وار جماعت کمزور ہے, تو جو کمزوری ہے دور کر کے آگے بڑھنا. وقت لگائے لوگ بہت ہے, حرکت میں تھوڑے ہیں. بیٹھے ہوئے لوگوں پر محنت کر کے ان کو ہمت دلانا, ان کو ترغیب دینا, ان کی خدمت کرنا, ان کی حوصلہ افزائی کرنا, اور دوبارہ ان کو کام میں لگانے کی فکر کرنا. ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو تھکانا. مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں مقصود تاب ہے. تاب تاب کہتے ہیں تھکنے کو, کہ آدمی اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار ہو جائے, آ جائے تو کام ہو گیا. اللہ کہہ دے میرا بندہ تھک گیا تو کام ہو گیا. اس لیے اپنے آپ کو تھکانا. ایک جگہ پر فرمایا کہ اللہ تو جبل جہد کے پیچھے ہے, کہ محنت کا ایک پہاڑ ہے, اس کے پیچھے اللہ ہے. جتنا اپنے آپ کو تھکا دیں گے اتنا اللہ مل جائے گا ہم کو. اس لیے دن بھر اپنے آپ کو خوب تھکانا, اپنے اعمال کے کرنے میں, بچنے کی چیزوں سے بچنے میں, جماعت کے نکالنے کی محنت میں, جماعت کے بنانے کی محنت میں. بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانے کی محنت میں, بیٹھے ہوئے لوگوں کو کام پر کھڑا کرنے کی محنت میں دن بھر اپنے آپ کو تھکانا. اور رات کو اچھا وقت لے کر کے اللہ کے سامنے نماز میں, دعا میں, آہوزاری میں لگنا. رات کا اچھا وقت لے کر جماعت کو اٹھنا چاہیے. کم سے کم ایک گھنٹہ پہلے ہماری ہر جماعت اٹھ جائے, اچھا وضو کر کے اچھی نماز پڑھے, لمبا قیام کرے, لمبا سجدہ کرے, لمبا رکوع کرے, اور اچھی نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ کے سامنے دعا کرے, آہوزاری کرے, روئے دھوئے. رونے دھونے سے ہمارے کام ہو جائیں گے. یان بات تھکنے سے اور رونے سے, یہ دو بڑی طاقتیں ہیں, تھکنا اور رونا. ان دو بنیادوں سے وہ کام ہو جائیں گے جو بڑی بڑی حکومتوں سے کام نہیں ہوں گے. وہ دن پر محنت سے اور رات کو اللہ کے سامنے رونے سے کام ہو جائے گا. اس لیے کہ میرے دوستو ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے. یہ نقل و حرکت کی مثال برتن کی ہے. تو برتن کی طاقت کس میں ہے؟ اس کے اندر کی چیز میں ہے. بسلری کی قیمت اس کے پانی میں ہے. اور اگر دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے, پانی ہے تو 20 روپیہ ہے, شہد ہے تو 500 روپیہ ہے, چاندی ہے تو 1000 روپیہ ہے, سونا ہے تو 2 لاکھ روپیہ ہے. زر کی قیمت مصروف کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ایسا ہی ہماری جو محنت کی فضیلت ہے, برکت ہے, اس کی قیمت ہے, اس کی قوت ہے, وہ قوت دعوت اور دعا میں ہے. دعوت اور دعا کا عنصر غالب ہونا چاہیے ہماری محنت میں. اور اسی کے ساتھ میں دعوت اور دعا, علم کے ساتھ, ذکر کے ساتھ, جہالت کے ساتھ نہیں اور غفلت کے ساتھ نہیں. اس لیے گھنٹوں بیٹھ کر تعلیم کے حلقوں میں علم لینا, اور نماز کی کثرت سے, تسبیح کی کثرت سے,
قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت سے اللہ سے روز اپنا تعلق بڑھانا، اور اخلاق کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ نہیں، اور منمانی کے ساتھ نہیں، قربانی کے ساتھ. اس لیے کہ جب قربانی کے ساتھ اس محنت کو ہم کریں گے تو قربانی پر اللہ ایک ہدایت کا انعام دیں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا جو ہمارے راستے کا مجاہدہ کریں گے، محنت کریں گے، تھکیں گے، ہم ضرور بھی ضرور ان کو ہدایت دیتے رہیں گے. اور اللہ نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب، فرمایا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، انابت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے. اس لیے دعوت اور دعا علم اور ذکر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، منمانی کے ساتھ، قربانی کے ساتھ نہیں بلکہ قربانی کے ساتھ، اور اپنے آپ کو ایسا تھکانا کہ اللہ کو پیارا جائے. تو اس لیے میرے دوستو اللہ پہلا انعام ہدایت دیں گے، دوسرا انعام اللہ حلال روزی دیں گے اللہ کے خزانے سے مجاہدے پر، تیسرا انعام اللہ عافیت دیں گے. عافیت اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ زندگیوں میں عافیت آ جائے تو جینا بھی آسان ہو جائے، مرنا بھی آسان ہو جائے. اور اللہ نے صحابہ کو یہ تینوں انعامات عطا فرمائے. ہدایت کا وہ مقام عطا فرمایا کہ جو اللہ کی پسندیدہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کے پیچھے بھی چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے. ہدایت کا وہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اللہ نے اتنی روزی دیا، اتنی روزی دیا کہ وہ اور ان کے اولاد صدیوں تک کھاتی کھلاتی رہی، ختم ہو کر کے نہیں دیا. اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا کیے کہ کوئی میلی نگاہ سے ان کی طرف دیکھ نہیں سکتا. اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا فرما دیے. اس لیے میرے دوستو ہمارے اور پوری امت کے اور انسانیت کے مسائل کا حل اس مبارک طریقے میں ہے جس طریقے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رائج فرما کر کے گئے ہیں. وہ سب سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ ہے اور یقینی راستہ ہے زندگیوں کا بنانے کا. اس لیے پورا مجمع طے کرو کہ اپنی محنت کو صحیح بھی کرنا ہے اور پوری بھی کرنا ہے، کیوں بھائی سارا مجمع تیار ہے اس کے لیے. اب اس کے لیے آپ حضرات کے سامنے جو تقاضے ہیں وہ بیٹھ کر کے آپس میں اس کے عزائم کر لے، ارادے کر لے، اس کے بعد پھر اپنی ضروریات سے فارغ ہو. میں نے بہت وقت پر بات ختم کر دیا ہوں، اس کے لیے آپ کو وقت دیا ہے، آپ جو تقاضے باقی ہیں اس کو آپ پورا کر لیں.
اسی طرح بیٹھے رہیں، گزارش ایسی ہے کہ ابھی 8-10 کے حلقے لگ